أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محشوا بالبلاء قل الديانون درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل یہ سعادت ہمیں عطا کر رہا ہے کہ اپنے اوقات کا کچھ حصہ ذکر اہل بیت سے منور کر سکیں اس دعا کے ساتھ کہ ذکر کو بجا لانے والوں کو وہ واقعی اجر وہ واقعی پاداش جو در اہل بیت سے نصیب ہوتی ہے رب عطا کرتا ہے وہ واقعی اجر انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے ایک مرتبہ پھر سے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد دین مبین اسلام ہمیں دعوت فکر دیتا ہے انسان جس قدر سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی ہدایت کے رستے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں واضح اور آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں ارشاد معصوم ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے امور کے بارے میں غور و فکر کرو. اس لیے کہ ہر نیکی کے لیے والدین کی حیثیت رکھتا ہے فکر. جب انسان سوچتا ہے کار خیر کے بارے میں، اچھے راستے کے سلسلے میں، تو اس کا یہ سوچنا والدین کا کام کرتا ہے اور ایک نیکی کے ایجاد کا سبب بن جاتا ہے. بہرحال اعزان گرامی، جب بھی علی الخصوص ثواب سے متعلقہ حدیث سنیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک دعوت فکر دیں کہ پروردگار متعال نے کیوں کر اس ایک قلیل عمل کے پیچھے اتنا ثواب رکھا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ کیا سبب ہے کہ اتنے سے عمل کے لیے اتنا بڑا اجر، اتنا عظیم ثواب. جب اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے، علماء کرام سے رہنمائی لیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ثواب تو پروردگار متعال نے خاطر رکھا ہے تاکہ انسان یہ احساس کر کے کہ اتنا کچھ ملنے والا ہے، اس کام کے پیچھے آگے بڑھتا ہے، دوڑ لگاتا ہے. لیکن درواقع اس کے ذریعے سے پروردگار متعال انسان کو کسی اور مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، کوئی اور بڑا رتبہ اسے دینا چاہتا ہے، جس کی خاطر اسے جو ہے وہ اتنے عظیم ثواب کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے. مناقب خارزمی اہل سنت کے ایک مشہور معروف عالم دین ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تقریباً اسی طرح سے سننے کے عادی ہیں، اور میں بھی جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہی کہوں، جب احساس ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کہیں اور جا رہے ہیں تو پھر میں اپنی آواز بلند کر دوں گا تاکہ آپ کی توجہات میری جانب آ جائیں. ایک مرتبہ خطاب کیا مولا کائنات، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام، بہرحال اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کی صلوات کی آواز اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل ہم ان کے ماننے والے ہیں جو حیات تقسیم کرتے ہیں، تو آپ بھی ذرا اپنی زندگیوں کی نشانیاں جو ہے وہ مجھے بتاتے رہے ہیں. اجزان گرامی، خطاب کیا ایک مرتبہ علی سے، اور بہرحال حضرت موبائل بھی جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ حضرات کی بھی اور جو ہے وہ پڑھنے والے کی بھی جو ہے وہ توجہ بٹاتا رہتا ہے. درخواست کی جاتی ہے کہ یا تو اسے سلا دے یا پھر اسے جو ہے وہ کچھ بھی اس کے ساتھ ایسا کرے کہ نہ آپ کو پریشان کرے نہ مجھے پریشان کرے. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اللہ نے، توجہ فرمائے اس روایت پر، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، اتنی فضیلتیں رکھی ہیں. اے درے اہل بیت سے تمسک اختیار کرنے والے، اپنے مقام اور مرتبے کو جان، تو کتنا بلند ہو چکا ہے، اور اس در سے جو واقعی اجر ہے وہ لے کر اٹھ، قلیل پر اکتفا نہ کر. اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، اتنی فضیلتیں رکھی ہیں جو قابل احصاء و شمارش نہیں ہیں. اگر کوئی علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو بیان کر دے تو اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بس کیا چاہیے، اور آئندہ کے گناہ بھی بخشوا دیے گئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مولانا صاحب، ایک ہی تو ہمارا ہدف تھا بھائی، وہ مل گیا. میں دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں علم اتنا ارزش اپنی کھو بیٹھا ہے کہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں پیسے کی خاطر، اور اگر کوئی شارٹ کٹ ان کو مل جائے پیسے کا تو کہتے ہیں بھائی جس کے لیے علم حاصل کر رہے تھے وہ ویسے ہی دستیاب ہیں، تو کیا ضرورت ہے. تو قبل اس کے کہ آپ چلے جائیں میں دوسرا جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں، یعنی علی کی فضیلت کا ذکر کرنے والا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں بے باک ہو جائے جو چاہے کرتا پھرے، مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے، اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ گناہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. تو ایسا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی پروردگار متعال نے اسے گناہوں سے محفوظ قرار دے دیا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر کسی ایک فضیلت کو ذکر کر دیا جائے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی علی کی فضیلت کو صفحہ قرطاس پر ثبت و ضبط کر دے, توجہ چاہتا ہوں, لکھ دے اسے, تو جب تک, وعلیکم السلام, جب تک وہ لکھا ہوا موجود ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی طلب کرتے رہیں گے, پروردگار اسے بخش دے. اگر کوئی علی کی کسی ایک فضیلت کو پڑھ لے تو جتنے گناہ اس نے آنکھوں سے بجا لائے پروردگار ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی علی کی فضیلتوں کو سن لے, کانوں سے کیے ہوئے جتنے گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. علی کی محبت کے بغیر, علی کی ولایت کے بغیر دین کامل نہیں ہے, علی کے دشمنوں سے براءت کے بغیر دین کامل نہیں ہے. اجزان کرامی تصور کیجئے, تھوڑا غور کیجئے, فکر کے دریچوں کو کھولئے کہ کیا کچھ ہے اس علی کی فضیلتوں میں. کیوں کر پروردگار متعال اتنا کچھ عطا کر رہا ہے؟ اور اپنے مقام کو دیکھیے کہ جسے آپ بیان کر دو تو اللہ اتنا اجر دے, جسے آپ پڑھ لو تو خدا بند متعال اتنا مقام بالا آپ کو عطا کر دے, جسے آپ سن لو تو کانوں سے ہونے والے گناہ پروردگار متعال معاف کر دے. صاحبان ایمان سے دس بستہ ملتمس ہوں, اگر علی کے اسی کردار کو, علی کی انہی فضیلتوں کو اپنے کردار میں ڈھال لے تو تیرا کردار کتنا پاکیزہ ہو جائے گا, تو کتنا نورانی ہو جائے گا, کتنا بلند و بالا ہو جائے گا. یہ کیوں فکر نہیں کرتے ہم؟ بہرحال علی کی محبت ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے. اے حجت وقت کے ولی خدا کے جو کہ پردہ غیبت میں, ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کہ ظہور کا انتظار کرنے والے تیری بھی ذمہ داری بنتی ہے, اپنے آپ کو آمادہ کر. وہ کیا خصوصیات ہیں کہ جو ایک منتظر میں پائی جانی چاہیے, ایک انتظار کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے, وہ کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وقت امتحان آئے تو انسان پیچھے رہ جائے. بہت سارے امتحانات ایسے ہیں کہ اگر انسان پیچھے رہ جائے اذان گرامی, پھر بھی وقت ہے, اس سال نہیں تو دوسرے سال آپ اس پیپر کو کلیئر کر لیجئے گا. یہ جو زندگی کا امتحان ہے, وقت کے امام کی نصرت کا امتحان ہے, بعض اوقات ایسی گھڑی پر یہ امتحان انسان سے لیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد غلطی کا امکان نہیں ہے, اس کے بعد پلٹنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. جب اتنا عظیم امتحان ہے, انسان کی سعادت ابدی جس میں پوشیدہ ہے, اس کے لیے کیوں کر ہم اور آپ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے؟ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا, زبان سے اقرار کرنا اذان گرامی بہت آسان ہے, جتنا اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے, اپنے دلوں کو آپریشن کریں گے, اس میں جو ہے وہ محبتوں کے معیارات کو پرکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا. ابھی بہت ساری خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں. جتنا زندگی کے یہ لمحات باقی ہیں, بہت قیمتی ہیں اس اعتبار سے کہ ان خرابیوں کو, ان رکاوٹوں کو انسان اپنی زندگی سے باہر نکال دیں. جب تک ہم اپنی زندگیاں, توجہ فرمائیں, جب تک ہم اپنی زندگیاں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ڈھالیں گے اذان گرامی, واقعی اعتبار سے منتظر نہیں بن پائے گا. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, دلیل لانا بہت مشکل ہے. بارہا مثالیں آپ کی صدر نے پیش کی ہے, آگے بھی مثالیں پیش کرتا رہوں گا, اس خاطر کہ نفس انسانی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ایک عبرت کا سامان پیدا ہو اور اسے احساس ہو کہ اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال اگر کوشش کرے گا تو آسان ہو جائے گا, سہل ہو جائے گا, لیکن اگر کوشش نہ کرے, زندگی میں اپنے طریقے کے مطابق گزاروں اور چاہوں کہ مجھے یہاں سے سب کچھ مل جائے, ایسا نہیں ہونے والا. زندگی بھی ہمیں انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنی ہے تاکہ اس عظیم اجر سے ہم بھی جو ہے وہ بہرہ مند ہو سکے. حضرت سلیمان علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار متعال نے دنیا پر حکومت دی تھی. انسانوں کو چھوڑ دیجئے, حیوانوں, حتیٰ جانوروں, پرندوں کی جو ہے وہ گفتگو آپ سمجھ پاتے تھے. ایک نر اور مادہ پرندے کی گفتگو ہے, ظاہر میں تو بہت ہی جالب ہے عزیزو, لیکن اپنے اندر اتنے عظیم پیغام کو لیے ہوئے ہیں کہ جب اس گفتگو کو حضرت سلیمان نے سنا, دھاڑے مار مار کے روئے, گریہ کیا. کیا ہے گفتگو؟ ایک صاحب ہیں, اب آپ کی زبان میں ایک شوہر ہے جو اپنی زوجہ سے, نر پرندہ مادہ سے کہہ رہا ہے کہ تو میری باتیں کیوں نہیں سنتی ہے, تو میری اطاعت کیوں نہیں کرتی ہے, میں اگر چاہوں تو اپنی چونچ میں تخت سلیمان کو لے کر دریا میں ڈال. سلیمان دیکھ رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے, بلایا اسے, ہے بھائی اب میرے سامنے جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے, یہی پریشانی ہے بھائی صاحب, یہ فیملی پرابلمز میں ایک اہم ترین پرابلم, یہ سنتی نہیں ہے زوجہ ہماری, ہم کیا کریں؟ خوب دو طرفہ اعزان گرامی, ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں, وہ آپ کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہیں؟ بہرحال وہ حقوق کے جو اللہ نے رکھے ہیں اعزان گرامی, نہ کہ جو ہم اور آپ نے معاشرے میں بنائے رکھے. اگر صحیح طریقے سے اللہ کی تعلیمات کے مطابق شوہر اپنے وظائف کو بجا لائے, بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا اعزان گرامی, ان تعلیمات میں اتنا نور ہے, اتنا نور ہے کہ اسے کردار کے قالب میں ڈھالیے, اپنے گھروں میں لے جائیے, پھر دیکھیے سامنے والا دل تو رکھتا ہے نا, پتھر نہیں رکھتا, موم ہو جائے گا, زبان کا وار لیکن کردار کا وار بہت کاری ہوتا ہے. ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بولنے کے شیر ہیں, جتنا بلوا لو ہم سے, مقام عمل میں زندگی کوتاہیوں سے بھری ہوئی, اپنی سوچ میں تخت سلیمان لا کر دریا میں پھینک سکتا ہوں, بلایا کر سکتے ہو؟ نہیں. تو پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت دو باتیں, ایک شوہر کو ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے سامنے بتائے کہ بھائی میں کوئی چیز ہوں یار, کیا سمجھتے ہو تم مجھے, اور دوسرا یہ کہ یہ راہ عشق ہے, راہ عشق میں ملامت نہیں ہوتی. حضرت سلیمان نے ان کی زوجہ کو بلایا, مادہ پرندے کو بلایا, بھائی کیوں اطاعت نہیں کرتی؟ مختصرا عزیزوں یہ کہ زوجہ اور مادہ پرندہ یہ کہنے لگی, یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ اپنے دل میں کسی اور کو سمائے ہوئے, کسی اور کو رکھے, اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا میں کیوں اس کی مطیع و فرما بردار نہیں ہوتی. بس یہ سننا تھا. چند دنوں تک حضرت سلیمان لوگوں سے ملاقات ترک کر دی, خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر, رو رو کر, مناجات و فریاد کر کر کے پروردگار مطال سے طلب کیا ہے, پروردگار اس دل کو تیری محبت کے لیے خالص کر دے, اس دل میں جز تیری محبت کے اور کوئی محبت نہ رہنے پائے. ہم مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں, ایک صاحب خود کہہ رہے تھے مجھ سے, کہتے ہیں مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ جو میں اپنے گھر میں مجلس رکھتا ہوں اس کا مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا. بھائی میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے خود معلوم ہے کہ میرے کیا مقاصد ہیں اس مجلس کے پیچھے. کہاں ہے زان گرامی خدا, کہاں ہے اہل بیت؟ بس اوقات انسان دنیاوی شہرت کی خاطر, دنیاوی مقام کی خاطر, اپنی عزت کی خاطر بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, خدا نہیں ہے ہمارے کاموں میں. چاہتے ہیں کہ آپ کے کام ریاکاری سے, نام و نمود سے محفوظ رہیں, یا اہل بیت کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے, مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کچھ کام ایسے کریں کہ جس کی خبر یا فقط آپ کو ہو یا آپ کے رب کو ہو اور کسی کو بھی نہ ہو. اور یاد رکھیے گا جب آپ ایسے کام کریں گے, بطور مثال آپ نے صدقہ دیا, اس طرح سے صدقہ دیا کہ آپ کو خبر ہے اور کسی کو بھی خبر نہیں, حتیٰ آپ کی زوجہ, آپ کے بچوں, آپ کے ماں باپ, قریبی ترین لوگوں کو, قریبی ترین دوستوں کو بھی خبر نہیں, کسی کو بھی خبر نہ دیں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا. لیکن آپ یاد رکھیے گا جب کوئی آپ ایسا کام بھی کریں گے تو بھی شیطان مسلسل آپ کے پیچھے لگا رہے گا کہ کسی طرح سے آپ اس کو ڈسکلوز کر دیں, اور مخصوصاً ایسے موقع پر کہ نیکی کا کام آپ نے کیا ہو اور ظاہری اعتبار سے اس کے فوائد کوئی اور اٹھا رہا ہو. مثلاً اس محفل میں, اس مجلس کے مقام پر ایک صاحب آ کر مثلاً دریاں بچھاتے ہیں, اور جو بانی مجلس ہے وہ کسی اور کو آ کر کہے بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ نے ادھر دریاں بچھائی, اور یہ جو ہے وہ دور سے دیکھ رہا ہے, بھائی شکریہ میرا بجا لو یار, یہ کس کا شکریہ بجا لا رہا ہے, اس نے تھوڑی کیا سارا کام تو میں نے کیا ہے, تو یہ کام کس کی خاطر کر رہا تھا؟ حسین کی خاطر, اس کے رب کی خاطر, یا بانی مجلس کی خاطر؟ قدم قدم پر شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے, وہ نورانیت انسان کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے. روایت میں اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ شیطان فقط پہلے مرحلے پر کوشش نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ تو مسلسل اپنا کام کر رہا ہے, یہ تم ہو جو بسا اوقات غافل ہو جاتے ہو. مسلسل جو اس کی ذمہ داری اس نے اپنے کاندھوں پہ لی ہے, اسے بڑی احسن طریقے سے بجا لا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, رب کے نمائندے بھی احسن طریقے سے انہوں نے بھی اپنا کام کیا, یہ انسان ہے صاحب اختیار ہے, بس اوقات خود کوتاہی کرتا ہے اس لیے شیطان کے دام میں پھنس جاتا ہے. بعض روایتوں کے مطابق انسان ایک کام چھپ کر کرتا ہے, ایک ایسی نیکی کہ جسے کسی کو خبر نہیں ہے اس نے بجا لائی ہے, لہٰذا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے لکھا گیا ہے کہ بھائی اس نے یہ نیکی بھی کی ہے اور چھپ کر کی ہے, کیونکہ جو نیکی آپ سرن بجا لاتے ہیں, چھپ کر بجا لاتے ہیں, مخفیانہ بجا لاتے ہیں, اس کا اجر بہت زیادہ ہے اس نیکی کے مقابلے میں جو انسان علانیہ بجا لا رہا ہوتا ہے. کچھ عرصہ ہوتا ہے شیطان اسے بہکاتا ہے, وہ اب ڈسکلوز کر دے یار, بتا لوگوں کو کہ یہ کام تو نے کیا تھا بھائی, یہ دوسرے لوگ کہاں سے آ کے جو ہے وہ یہ کریڈٹ وصول کر رہے ہیں. یہ آگے بڑھ کر کہتا ہے بھائی آپ کو خبر نہیں ہے یہ کام. اب اس کے نام اعمال میں چینجنگ آ جاتی ہے, لکھ دیا جاتا ہے نیکی تو کی ہے لیکن چھپ کر نہیں کی, علانیہ کی ہے, اور ہتا ہتا آہستہ آہستہ شیطان اسے بہکاتا ہے, نام و نمود اور شہرت کا شکار ہو جاتا ہے, وہ نیکی ہی اس کے نام اعمال سے مٹا دی جاتی ہے, مٹا دی جاتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلی تقریر میں کہ نیکی کا بجا لانا کمال نہیں ہے, اسے باقی رکھنا کمال ہے, نور کا حاصل کر لینا کمال نہیں ہے, اسے تاریکیوں سے محفوظ رکھنے میں کمال ہے. اذان گرامی یہ مجلس نور ہے, ہمیں عطا کرتی ہے, لیکن یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بقیہ 23 گھنٹے بھی اسی طرح سے گزارے کہ اس نور کی حفاظت کر سکے. اس نور میں اتنی طاقت ہے کہ میرے اور آپ کے پورے وجود کو منور کر سکتا ہے, لیکن انسان اپنی غفلت کے سبب سے تاریکیوں کو اس میں داخل کر دیتا ہے. بہرحال میں نے پہلی صفت کے جو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو ایک منتظر میں ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے, دنیا سے بے رغبتی. دنیا سے بے رغبتی ضروری ہے, اگر نہ اس کے بغیر جب مولا کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے مولا کی ہمراہی نہیں کر سکے گا, یہ دنیا کی محبت اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے. دنیا کسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اس قدر مذمت کی گئی ہے, جس آیت کو میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں بطور سرنامہ کلام پیش کیا, سورہ مبارک عنکبوت کی آیہ کریمہ ہے, درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ظاہری ترجمہ دیکھیے آپ, وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب, یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے لہو لعب کے. لہو کسے کہتے ہیں عربی زبان میں, ہر وہ ایسا کام, توجہ چاہتا ہوں, ہر ایسا کام کہ جو آپ کو آپ کے امپورٹنٹ کام سے کیا کر دے, دور کر دے. ہر وہ ایسی چیز کہ جو آپ کے امپورٹنٹ کام سے آپ کو روک دے, رکاوٹ بن جائے, اسے عربی زبان میں لہو کہتے ہیں. مثلا اس کی آسان سی مثال یہ ہو سکتی ہے, آپ گھر سے نکلیں ایک کام کی بچاوری کے لیے اور پھر کسی اور چکر میں پھنس گئے. اب یہ جس چکر میں آپ پھنس گئے یہ لہو ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ چلے تھے اس مقصد کو بجا نہیں لے پائے, کسی اور مسئلے میں جو ہے وہ کیا ہے, اپنے اوقات کو آپ نے ضائع کر دیا اور وہ ہدف آپ نے حاصل نہیں کر پایا, اسے کہتے ہیں لہو. لعب کسے کہتے ہیں, کھیل تماشا. یہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک بچہ کہتا ہے بھائی میں بادشاہ بنوں گا, پرانے زمانے میں تو ایسے کھیلتے ہیں, نئے زمانے کے مجھے معلوم نہیں, کہتا ہے میں بادشاہ بنوں گا, دوسرا کہتا ہے میں وزیر بنوں گا, تیسرا کہتا ہے میں کیا بنوں گا, سپاہی بنوں گا, چوتھا کہتا ہے میں چور بنوں گا, ٹھیک ہے جناب, اور پھر وہ پرچیاں ڈالتے ہیں, آخر میں ایک کہتا ہے میں بادشاہ سلامت. ہیں کتنا خوش ہو جاتا ہے, میں بادشاہ, میرا وزیر کون ہے, ہے بھائی, اور پھر وہ مل کے چور کو پکڑتے ہیں, ہوتا ہے ایسا. تھوڑی دیر گزری, کون بادشاہ, کون وزیر, کون سپاہی, کون چور, کوئی خبر نہیں. اسے کہتے ہیں لعب, ملعبہ, یہ کھیل ہے, ٹھیک ہے جناب. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب, یہ دنیا تجھے اپنے میں مگن کر دیتی ہے, تو اس میں غافل ہو جاتا ہے, اپنے ہدف اصلی کو فراموش کر جاتا ہے, تو چلا ہے وہاں سے, تجھے اس جگہ پر بھیجا گیا ہے کسی عظیم مقصد کی خاطر, اس دنیا میں مگن ہو گیا, مگن ہو گیا اس بچے کی طرح کسی کہ جس کی ماں نے اس سے کہا تھا جاؤ بیٹا ذرا سا بازار سے جا کے روٹی خرید کے لے آنا, روٹی خریدنے کے بہانے. اب میں پہلے مثال دیتا تھا بندر کا تماشا دیکھنے کے لیے, لیکن اب تھوڑی مثالوں کو چینج کر دیا جائے, کہاں چلا جاتا ہے, ویڈیو گیم کی دکان میں, اور کہاں چلا جاتا ہے, انٹرنیٹ کے کیفے پر, ٹھیک ہے جناب. اس نے کہا بھائی روٹی خرید کے لے آ, چلا گیا ادھر, ادھر سے باپ چلا, ہاں بھائی کدھر گیا بچہ, بھائی باپ چلا, چلا 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 یہاں تک کہ جو ہے وہ بیٹے کے پشت پر ہاتھ پڑا, جیسے ہی ہاتھ پڑا سمجھ میں آ گئی اسے بھائی کہانی کیا ہے, صحیح ہے جناب. ہمیں اس جگہ سے بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے, اور ایک چل پڑا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک چل پڑا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ کدھر ہے، اور کسی بھی وقت اس کا ہاتھ ہماری گردن پر پڑ جائے گا. ہے بھائی کون چل پڑا ہے؟ ملک الموت. ہے بھائی کسی بھی وقت اس کا ہاتھ ہماری گردن پہ آ جائے گا. دنیا اللہ ہے، انسان کو اپنے اندر مگن کر دیتی ہے، انسان کو اپنے اندر محو کر دیتی ہے. اس طرح سے انسان اس میں پھنس جاتا ہے، یہی بھول جاتا ہے میں چلا کس خاطر تھا، مجھے بھیجا کیوں گیا تھا. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں خدا بند متعال کی رحمت سے اس بندے پر کہ جسے اس بات کا علم ہے، جسے اس بات کی خبر ہے کہ وہ کہاں سے چلا ہے، کہاں زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس نے پلٹ کر کہاں جانا ہے. اگر انسان کو اس کا ہدف معلوم ہو، مقصد معلوم ہو، تو کبھی بھی وہ غفلت میں نہیں آئے گا. لیکن اعزان اکرام یہ دنیا اتنی پست ہے کہ انسان کو اپنے اندر لے لیتی ہے. لہذا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو. دوسرے جملے میں توجہ کریں، ولعب. یہ خوش ہو گیا بھائی میں جو ہے وہ کیا بن گیا، صدر مملکت، وہ پرائم منسٹر بن گیا بھائی، مجھے ٹرسٹی بنا دیا گیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اجزان گرامی اسی طرح سے جس طرح سے وہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بادشاہ بنا ہوا تھا، ایک وزیر بنا ہوا تھا، ایک سپاہی بنا ہوا تھا. جب ملک الموت کا ہاتھ پڑے گا، نہ کوئی سلطنت باقی رہے گی، نہ کوئی مقام و رتبہ باقی رہے گا، سب کا سب انسان کے ہاتھوں سے چلا جائے گا. اور انسان احساس کرے گا کہ جز خیال کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے یہ دنیاوی زندگی. ہے بھائی تو پروردگار پھر اس میں بھیجا کیوں ہے؟ ہم نے تو سنا تھا تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، ایسی دنیا میں بھیج دیا. ہے بھائی ایسے بازار میں ہمیں بھیج دیا، ادھر کوئی بندر کا تماشا دکھا رہا ہے، ادھر کوئی ویڈیو گیم کی دکان چلا رہا ہے، ادھر کوئی انٹرنیٹ کیفے چلا رہا ہے، سب ہمیں بڑے مزیدار چیزیں لگ رہی ہیں، ایسی جگہ پر ہمیں پہلے بھیج دیا، اب پھر کہا کہ جو ہے نا وہ جب ہم پریشان ہو گئے، اس میں مصروف ہو گئے، اس میں غافل ہو گئے، تو ہمیں آ کے پکڑ کے لے گیا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے پروردگار، یہ تو تیری رحمانیت کا تقاضا نہیں لگتا ہے ہمیں. ہاں عزیزو ہم قصوروار ہیں، ہم قصوروار ہیں. یہ تو اسی بچے کی طرح سے ہے کہ جس کے باپ نے اس کی جب پڑھائی ختم ہو گئی تو اس کے لیے جو ہے وہ بہترین طریقے سے بزنس لا کر کھڑا کر دیا کہ لے بھائی یہ چلتا چلتا بزنس ہے، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، کروڑوں کا بزنس لا کر اسے دے دیا کہ بھائی چاہ تو اس سے کما کے دے. اور کمانے کے بجائے سارا کا سارا ڈبو دے، اور بعد میں باپ سے کہے کہ بھائی مجھے اتنا بڑا بزنس لا کر کیوں گیا تھا کہ مجھے اتنا لاس ہو گیا. اللہ نے زندگی میرے اور آپ کو اس خاطر نہیں دی ہے، زندگی اس خاطر نہیں دی گئی تھی. نہج البلاغہ کلمات قصار شمارہ ہے 131، انشاءاللہ صاحبان ایمان آج جا کر اسے چیک کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، ایک مرتبہ جا کے پڑھ لیجئے. ایک آدمی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خوب دنیا کی برائی کر رہا ہے، دنیا کی ایسی تیسی کر رہا ہے ہمارے زبان میں. ہم نے کہا بھائی تو دنیا کو کیوں بیچاری کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ یہ تو تیرے دیکھنے کا انداز ہے بھائی، ورنہ اس دنیا نے تو تجھے واضح طور پر بیان کر دیا تھا. خلاصہ یہ ہے بات کا کہ تیری نگاہوں کے سامنے، تیرے گھر میں، تیری بھرپور کوششوں کے باوجود، بہترین سے بہترین طبیب لانے کے باوجود، بہترین سے بہترین ہاسپٹل کرنے کے باوجود بھی تیرا قریبی ترین رشتہ دار تیرے ہاتھوں سے چھین لیا گیا. دنیا لے گئی، دنیا تو بیان کر رہی ہے کہ بھائی میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہوں، اصل یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ زندگی بسر کرنے کا مقام نہیں ہے. کون اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا، تو کیسے اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. بس اگر تیری آنکھیں کھلی ہوئی ہو اے انسان، تو یہ دنیا تجھے بلند کرنے کے لیے خلق کی گئی ہے، نہ کہ تجھے گرانے کے لیے خلق کی گئی ہے. کیسے بلند کرنے کے لیے خلق کی گئی ہے؟ تھوڑا سا توجہ کیجیے. مولا فرماتے ہیں اس مقام پر، اگر تو سچائی کی آنکھوں سے اس دنیا کی طرف دیکھے گا تو یہ سچ سچ تجھے بیان کر دے گی. اگر تو اس دنیا سے واضح نصیحت چاہے گا تو بہترین طریقے سے تجھے معاوضہ کرے گی. اے مومن، اسی دنیا سے تو اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ حاصل کر سکتا ہے. یہ تیری جان، یہ تیری زندگی، یہ تیری اولاد، یہ تیری زوجہ، یہ تیرے رشتے دار، یہ تیرے اقربا، یہ تیرا کاروبار، یہ سب کچھ پروردگار مطالعہ نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو اس کا معاملہ رب سے کر لے اور اپنی آخرت سنوار لے. اگر یہ دنیا نہیں ہوتی تو مومن کیسے فرشتے سے افضل ہو سکتا، بتائیے مجھے. یہی دنیا ہے جو مومن کو مقام عطا کرتی ہے، اسی دنیا سے مومن اپنے لیے زیادہ راہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اسی دنیا سے اپنے لیے سب کچھ بنا رہا ہوتا ہے. تو پروردگار نے تو اس لیے دنیا خلق کی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے نزدیک کر سکے. انسان وہ سب کچھ چھوڑ کر خود ہی جو ہے وہ شیطان کے ہتھکنڈوں کو آہستہ آہستہ اپنے وجود پر سجاتا چلا جائے اور آخر میں کہے کہ اے پروردگار تو نے میرے ساتھ جو ہے وہ نا انصافی کی. کتنا کریم ہے رب, کتنا کریم ہے عزیزان گرامی, کتنا کریم ہے. انسان سے کہا گیا یہ ہے راستہ برائی کا, یہ ہے راستہ اچھائی کا, لیکن پہلے مرحلے میں انسان کا جھکاؤ کس طرف رکھا ہے؟ توجہ فرمائے, دو راستے انسان کے سامنے رکھ دیے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, دو راستے انسان کے سامنے رکھ دیے گئے. اب انسان سے کہا جا رہا ہے تمہاری مرضی, اس راستے پر آؤ گے شکرانے نعمت ہے, اس راستے پر چلے جاؤ گے کفرانے نعمت ہے. لیکن اجزان گرامی جب خلق کیا اس دنیا میں بھیجا تو جھکاؤ اچھائیوں کی طرف رکھا. یہی وجہ ہے بچے کی, اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں, جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بولیے سچ بولنا جانتا ہے یا جھوٹ بولنا؟ اسے صرف سچ بولنا آتا ہے, جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے. یہ ہم اور آپ ہیں جو اسے سکھاتے ہیں, مگر نہ اسے آتا نہیں ہے بولنا, اس لیے کہ اس کا جھکاؤ اس کی فطرت پاکیزگی پر رکھی گئی ہے. تو پہلے مرحلے میں اسے پاکیزگی سے اٹھا کر برائی کی طرف لانا مشکل تھا. ہم اپنے آپ کو پہلے پاکیزگی سے آہستہ آہستہ نکالتے چلے جاتے ہیں, گناہوں کے دلدل میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں پروردگار اتنے پریشانی کے ماحول میں مجھے کیوں بھیج دیا گیا ہے؟ رب نے تو پاکیزہ ترین ماحول تجھے عطا کیا تھا, یہ تو ہے کہ جو اپنے کردار سے اپنے آپ کو برائی کی طرف لے آتا ہے. عزیزان گرامی یہ مجلس ایسی خاطر ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے آہستہ آہستہ باہر نکالے. بس دنیا کے سلسلے میں دو قسم کی روایت ہے, توجہ کریں. ایک روایت کیا ہے؟ دنیا مذموم ہے, دنیا بری ہے. معصوم کا ارشاد ہے دنیا ایسے ہے جیسے سمندر کا پانی, پیاسا جتنا پیتا چلا جائے گا اتنا اس کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ یہی پانی اس کے قتل کا اور اس کی موت کا سبب بن جائے گا. یہ دنیا کی مذمت. دوسری طرف سے معصوم ارشاد فرماتے ہیں آخرت کے لیے بہترین مددگار ہے دنیا. پر یہی دنیا کیسے اتنی محبوب ہو جائے اور اتنی مذموم ہو جائے؟ فرمایا ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے پر. اگر اس دنیا سے اپنی آخرت کو سجاؤ گے محبوب ترین ہے دنیا, اگر اس دنیا میں مگن ہو جاؤ گے مذموم ترین ہے دنیا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور جیسے کہ میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, واقعی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, بہت بڑا عیب ہے جو انسان کے وجود میں جب پیدا ہو جائے تو انسان حق کو دیکھنے کے بعد بھی حق سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. جس کتاب کا حوالہ میں نے دو روز قبل آپ کو دیا تھا, یہ دونوں واقعات کے جسے مختصراً آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اس کی تفصیل آپ اس کتاب میں جا کر پڑھ لیجئے. ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جان کی محبت اس بات کا سبب بنی, نواسے رسول آ کر ہدایت کا پیغام دے رہا ہے, اپنے سواری کا جانور دینے کو تیار ہے, خود جانے کو تیار نہیں ہوا. اے مومن تو اس دنیا کی ایک ایک شے میں اپنی آخرت کو دیکھ, اس دنیا سے پاکیزہ اور کوئی شے نہیں. لیکن اگر اس دنیا میں تو مگن ہو جائے, یہ تیرا ہدف بن جائے, تو نواسے رسول بھی تیرے پاس اگر آ جائے ہدایت کے لیے تو ہدایت نہیں پا سکے گا. عبیداللہ بن حر جوفی کوفے سے باہر نکلا ہوا ہے, ابن زیاد کے ساتھ بھی نہیں ہے, لیکن مولا کے ساتھ کہتا ہے مولا میں آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتا ہوں, مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہر سما 23 سال کے بعد اس کے لیے حق واضح اور آشکار ہو گیا. جب نواز رسول نے پوچھا بتا آپ کس کے ساتھ ہیں, کہنے لگا نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں. عزیزان گرامی جب حق اور باطل کا معرکہ ہو تو جو بھی حق سے ہٹے گا وہ باطل ہے, جو بھی حق سے ہٹے گا وہ باطل ہے. یہ دونوں بدقسمت ہیں, بدقسمت ہیں. دنیا کی محبت نے انہیں ایک قدم کے فاصلے پر بھی سعادت محروم کر دیا. لیکن اعزان گرامی یاد رکھیے دنیا کی محبت اتنی عظیم بیماری ہے, اتنا عظیم خطرہ ہے. آپ کہتے ہیں نا ظاہری اعتبار سے کہ بھائی اگر کسی کو کینسر ہو جائے یہ بہت بڑی بیماری ہے, جان لیوا بیماری ہے. یاد رکھیے گا حب الدنیا رأس کل خطیہ, اپنے آپ کو چیک کر لیجئے. یہ دونوں باطل پر گئے اس اعتبار سے کہ امام کی ہمراہی نہیں کی, لیکن بہرحال اتنا ان میں مثبت پہلو پایا جاتا تھا کہ ابن زیاد کے ہمراہ اور اس کی فوج کے ہمراہ مولا کے مد مقابل نہیں آ کھڑے ہوئے. لیکن عزیزان گرامی یہ دنیا کی محبت اگر بڑھتی چلی جائے انسان کے وجود میں تو انسان کو قاتل نواس رسول بنا دیتی ہے. اب بہرحال میرے پاس دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں, فقط اشارہ کروں گا اور چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب سے جو ہے وہ خود اپنے طور پر استفادہ کریں. خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر مشتمل یہ کتاب جناب محمد صادق نجمی کی لکھی ہوئی، جا کر پڑھ لیجئے، مکہ ہے، آنے والا امام کو آ کر روکتا ہے اور روکنے کے بعد کہتا ہے یزید کے بعد بہت پیسہ ہے، اور یزید جب پیسہ بہائے گا تو کوئی بھی آپ کی ہمراہی نہیں کرے گا، اور میں نے رسول سے سنا ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، میں نے رسول سے سنا ہوا ہے تو جب میرا حسین نکلے تو اس کی مدد کرنا، مسلمانوں اگر حسین کی مدد نہیں کرو گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ رسول کا بیان کیا پیش کر رہا ہے، اگر مدد نہیں کرو گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، خار ہو جاؤ گے، اور آ کر امام سے کیا کہہ رہا ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، کوئی بھی آپ کی ہمراہی نہیں کرے گا، آپ کا ساتھ نہیں دے گا، خامخا مسلمانوں کا خون بہے گا۔ امام جانتے ہیں یہ وہ پیسہ ہے کہ جو اسے حق کے راستے پر چلنے سے روکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام نے کہا دنیا بہت پست ہے، بہت پست ہے، یحییٰ جیسے عظیم نبی کا سر ایک فاسقہ اور فاجرہ عورت کی خاطر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 70 انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے، اور صبح کے وقت ایسے اپنی زندگی بسر کرتے تھے جیسے کچھ کیا ہی، اللہ نے انہیں ڈھیل دی یہاں تک کہ سختی سے ان پر عذاب نازل ہو گیا، میری مدد سے قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ سن سکو گے عزیزو کیا کہا اس نے، کہنے لگا میں آپ سے خدا حافظی چاہتا ہوں، اور اس خدا حافظی کے موقع پر میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے سینے مطہر سے لباس ہٹا دیجئے، میں اس مقام کے بوسے لے لوں جس کے رسول اللہ بوسے لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ بڑھا دیں کہ اس دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، رہیں اسی دنیا میں، روحانیت کا اسلام قائل نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دو، نہ، اسی دنیا میں رہو، اس لیے کہ تمہیں اسی دنیا سے کمانا ہے، اسی دنیا سے اپنی آخرت کو بنانا ہے، یہ تیری جان تیری آخرت کا سبب ہے، تیری آخرت کی آبادگی کا سبب ہے، یہ تیرا مال، یہ تیری اولاد، یہ مقام، یہ سب کچھ اس لیے ہم نے دیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت آباد کر، آپ نے رب سے معاملہ کر، دیکھ کر بلا والوں نے کس طرح سے معاملہ کیا، کس طرح سے رب کی بارگاہ میں عظیم مقام پر فائز ہوئے۔ کہا اس مقام کے بوسے لینا چاہتا ہوں، بوسے لے کر چلتا بنا، استودعک اللہ، آپ کو میں نے خدا کے سپرد کیا۔ یہاں امام سے یہ باتیں، مدینہ پہنچ کر یزید کو لیٹر لکھا گیا کہ میں تمہاری ولایت و سلطنت کو قبول کر۔ یہی وہ شخص ہے کہ جسے بنی امیہ نے اس کی ان کاوشوں کے سبب سے بہت مقام دیا، بہت مقام دیا، آپ جا کر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں، بہت مقام دیا گیا اسے فقط اس کی انہی کاوشوں کی بنا پر۔ بہت سارے لوگ اپوزیشن میں اس لیے رکھے جاتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اپوزیشن میں اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ حکومت کو سپورٹ کر سکے، یہ رکھے اسی لیے جاتے ہیں، یہ در حقیقت حکومت کے سپورٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہوتے اس طرف اس لیے کہ وہاں والوں کو تھوڑا سا خراب کر سکے، ان میں بگاڑ لا سکے، وگرنہ ان کا سارا جو ہے وہ کھانا پانی یہاں سے چل رہا ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے مخالفت، لیکن بعد میں قبول کر لیا۔ باقی تفصیلات آپ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، واقعی انسان کا دل روتا ہے، دل روتا ہے، یہ مال کی محبت ہے جو انسان کو اس طرح سے پست کر دیتی ہے، اور مقام کی محبت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرزمین کربلا پر اس کتاب کے حوالے سے دو مرتبہ میرے مولا نے عمر شاہ سے ملاقات کی، دو مرتبہ، اور دونوں مرتبہ جا کے سمجھایا ہے، عمر شاہ جس دنیا کی خاطر، جس مقام کی خاطر تو میرے مد مقابل آ کھڑا ہے وہ تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو بھی جس پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کو موقع ملے تھوڑا سا اس پر غور و فکر کیجئے گا، معصوم کے جملے ہیں، صادق الوعد، صادق القول، معصوم کے جملے ہیں۔ اے دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے والوں، سن لو، دنیا کے کسی بھی موڑ پر اگر تم نے دنیا کے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کا سودا کیا، توجہ چاہتا ہوں، دنیا کے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کا سودا کیا، خدا اسی دنیا میں تمہیں اس سے زیادہ ضرر اور نقصان پہنچائے گا۔ آخرت تو گئی، دنیا بھی نصیب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نصیب۔ امام نے کہا تجھ سے جو کچھ وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوں گے۔ عباس و علی اکبر کو لے کے چلا ہے میرا مولا، اللہ اکبر. عمر سعد کی ہدایت کے لیے اے عمر سعد پلٹا پلٹا, حسین اپنی خاطر تجھے نہیں بلا رہا, تیری خاطر تجھے بلا رہا. یہی ہوا عمر سعد کے ساتھ. اتنا عظیم جرم کا ارتکاب, جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو بہرحال ابن زیاد کو بھی معلوم ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ وہ جو لیٹر, وہ جو میں نے خط تمہیں دیا تھا کہ جس میں میں نے تمہیں حکم دیا تھا, دستور دیا تھا نواسے رسول کے قتل کا, مجھے واپس چاہیے. پہلے انکار کر دیا, جب بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ تو ہو, وگرنہ میں سارے عالم کو کیا جواب دوں گا, کیوں کر میں نواسے رسول کے قتل میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر رہا ہوں, کس نے مجھے حکم دیا تھا, میرے ہاتھ میں کچھ تو رہنے دو. ابن زیاد کی ناراضگی کچھ بھی نصیب نہیں ہوا, یہ کہتا ہوا چلا, اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا, آخرت تو گئی دنیا بھی چلی گئی. لیکن امام نے اتنا کہا پلٹا نہیں پلٹایا, کیوں, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ احسان گرامی ہم بھی حق کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے باطل کس طرف ہے, لیکن کیوں انسان کے قدموں میں لرزش آ جاتی ہے, کیوں انسان حق کی ہمراہی نہیں کر سکتا ہے, ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جسے ہمیں اپنی زندگی کا روز مرہ دستور بنانا پڑے گا, تاکہ اگر کبھی ایسے امتحان میں ہم کھڑے ہوں تو ہمارے قدم نہ لڑ جائیں, خدا نہ خواستہ ہم اس طرح سے سودا نہ کر لیں. لیکن وہ لوگ کہ جو اس دنیا کی حقیقت سے واقف تھے, آؤ کربلا, چلو کربلا, دیکھو کس طرح سے اپنی جانوں کا سودا اپنے رب سے کر رہے ہیں. یہ بھی دنیا ہے, وہ بھی دنیا ہے, لیکن وہ دنیا کتنی پست ہے, یہ دنیا کتنی عظیم ہے, کتنی عظیم ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, یعنی غلام ہے, جسوں غلام ہے, لیکن مولا کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا رہا ہے اور گرا گرا کر کہہ رہا ہے آقا مجھے اس سعادت سے محروم نہ کرو. انی لا ار الموت الا سعادہ, حسین ابن علی فرماتے ہیں موت جو سعادت کی کچھ نہیں ہے. دوسری صفت کی جس کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا, انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں کر دیا جائے گا. بے رغبتی کے لیے بصیرت چاہیے, وہ آنکھوں کا واقعی نور چاہیے, ظاہری آنکھیں نہیں چاہیے, وہ واقعی نور چاہیے جو کربلا والوں نے دیکھ لیا تھا. یہی سبب ہے کہ چونکہ اس سعادت کو دیکھ چکے تھے, مولا سے کہہ رہے تھے مولا ہمیں اس سعادت سے محروم نہ رکھو, نہیں رکھو محروم. جن الہی تعلیمات کے احیاء کے لیے اے حسین کے چاہنے والے, حسین نے اتنی قربانیاں دی ہیں, دس بستہ ملتمس ہو, کچھ وقت نکال, انہیں سیکھ, انہیں جان, انہیں پہچان. یہ طہارت کا وہ عظیم سفر ہے, یہ نورانیت کا وہ عظیم راستہ ہے, ایک مرتبہ اس پر قدم تو بڑھا کر دیکھ, تجھے کیا لذت عطا ہو جائے گی, کیا روحانی مقام تو حاصل کر لے گا, اس وقت تو احساس کرے گا کن دنیاوی لذتوں کے پیچھے میں اپنی زندگی ضائع کر رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آئیے دیدہ تصور کو بلند کیجیے, سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں لائیے, اس مولا و آقا سے عہد کیجیے کہ آقا جس عظیم ہدف کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی, دین کی نشانیاں مٹ رہی تھیں, آپ نے چاہا کہ دوبارہ سے دین کی نشانیاں حق کے متلاشی کو نظر آنے لگے. اب اے حسین ابن علی آپ کے یہ چاہنے والے آپ سے عہد کرتے انشاءاللہ ان دین کی نشانیوں کو اپنے وجود میں, اپنے بچوں میں, اپنی زوجہ میں, اپنے اہل و عیال میں, اپنے مال و اسباب میں, اپنے کاروبار میں, اپنے پورے خاندان میں, اپنی سوسائٹی میں آہستہ آہستہ اس طرح سے نشانیوں کو زندگی دیتے چلے جائیں گے کہ زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب فراہم ہو جائے, مولا واقعہ سے راضی ہو جائے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. میں نے آپ سے بارہا عرض کیا ہے میں گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, میری زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے, آپ جتنا خود ان مصیبتوں کو, واقعی مصیبتوں کو, نہ صرف ظاہری مصیبتوں کو, ان واقعی مصیبتوں کا احساس کریں گے آنکھیں خود بخود آنسو بہائیں گی. اگر آنسو نہیں ہیں آتے ہیں آنکھوں میں, رب سے مانگیے, شہزادی فاطمہ سے مانگیے, شہزادی کونین سے مانگیے, آنکھوں کے لیے آنسو رقت قلب کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ قلب کی زمین اب اس قابل ہے کہ اس پر جو کچھ نورانیت کا بیج بویا جائے گا لہلہاتی فصل اس پر آباد ہو جائے گی۔ خدا سے مانگیے، گناہ بسا اوقات انسان کی آنکھوں سے آنسو لے لیتا ہے، خدا سے مانگیے، اے پروردگار، السلام علیک یا ابن فاطمت الزہرا، السلام علیک یا غریب فاطمت الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے غریب، اے ماں کے غریب مرزد حسین، تجھ پہ ہم گنہگاروں کا سزا، آداب محروم نہ رکھ، نہیں معلوم زندگی کب تک وفا کرے آقا، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا بنا لے۔ حسین کی غربت کتنی عظیم ہے، روز عاشور میرا مولا اپنے چاہنے والوں کے جنازے پر نہیں گیا، اپنے ایک ایک صحابی کے جنازے پر گیا، ایک ایک غلام کے جنازے پر گیا، ایک ایک غلام کے جنازے پر میرا مولا پہنچا۔ فاطمہ زہرا کا لال کتنا غریب ہے، کس طرح سے ندا کرتا تھا، عزیزو انسان اگر سنے تو کہتا ہے کاش میرا وقت آخری سالوں میں ہو کہ میرا زمانے کا امام بھی میرا اسی طرح سے استقبال کر لے، مجھے کیا کہے۔ اے غلام کہتا ہے کہ میرا وقت آخر تھا، روح قفس سے انفری سے پرواز کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میرا مولا آیا، آنے کے بعد اپنے ہاتھ میری باہوں میں ڈال دیے، گلے سے لگایا اپنے غلام کو، آخر میں اپنے رخسار اس کے رخساروں پر رکھ دیے، اپنا سارا غم بھول گیا، ایک بار کب تڑپ کے کہنے لگا، مم مچھلی کون میرے مانند ہو سکتا ہے، نواز رسول نے اپنے وہ کہ جو غلاموں سے اس طرح ودا کرے، جو زمین کربل پر آیا، کوئی نہیں اس کے سر کو اپنی آغوش میں لینے والا، کتنا غریب ہے اسے، جب نے ایک دکھیاری ماں کی آواز بلا تو ایسا کرتے ارجا، مدینہ سے چلی گئے اپنے لگتے جگر کا استقبال کرنے کے لیے، مدینہ سے چلی ہوں اپنے لخت جگر کا استقبال کرنے کے لیے۔ عزیز حسین اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے، کربلا کے اسرا کے لیے کتنا سختی کا موقع تھا، کتنا کرب کا عالم تھا، جب کانوں میں آواز آئی کہ گھوڑوں کو آمادہ کیا جائے، اللہ اکبر، کتنا غریب ہے حسین، نواسے رسول کتنا غریب ہے، لاشا پامال ہو رہا ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ کر حسین کے لاشے کو بے حرمتی سے بچا سکے۔ سید سجاد کا کیا عالم ہے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، روایتوں سے ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے عزیزو، روایتوں سے ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ بس چند آخری کے ایک دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو دیجئے، یہ طہارت کے آنسو ہیں، جیسے انسان کے رخساروں پر آتے ہیں۔ آٹھواں امام علی ابن مسلم رضا فرماتے ہیں، جب کوئی ہمارے جدے ہم جن کے غم میں روتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے آنسو برآمد ہو کر اس کے رخساروں پر آ جاتے ہیں، پروردگار اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روایتوں سے عزیزان گرامی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے مولا سجاد نے اپنے بابا سے ظاہری اعتبار سے ودا دور سے کیا ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، بعض روایتوں کے مطابق پیروں کو سواری کے جانور سے باندھ دیا گیا، اتنا نہیں بھی میرا مولا، شاید بیویوں نے اپنے آپ کو لاشوں سے متمسک کیا، لیکن یہ حسین کا لخت جگر دور سے ودا کر رہا ہے، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی نہ دیکھ سکی، یا بقیت جدی بابی وہی خودی، تجھے کیا ہو رہا ہے، ارے کیا کہے علی ابن حسین، پھوپھی ابا یہ اپنے لاشے دفنا چکے ہیں، بابا کبھی گورو کبھی لاشا۔ شیخ عباس قمی نفس المحموم میں فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر امام کا، دفن و کفن جو ان کے بعد آنے والی معصوم ہستی ہے اس کے ذمہ اظہار کرام. لیکن شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ ہمیں معتبر مقاتل میں اس کی تفصیلات نہیں ملتی ہیں, فقط اتنی بات یقینی ہے کہ چوتھا امام آیا ہے اور آنے کے بعد اللہ شوق اس نے دفنایا ہے. متاخرین نے مقاتل میں کچھ جملے لکھے ہیں اظہار کرامی جو زبان حال محسوس ہوتے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں ایک یا دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کی زحمتوں کو تمام, وہ باپ جس نے وقت آخر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا, سینے سے لگانے کے بعد کہا تھا بیٹا سجاد یہ دعا یاد کر لے, میری ماں فاطمہ زہرا نے سکھائی تھی, انہیں رسول اللہ نے, انہیں جبرائیل نے, اے مصیبتوں میں صبر آتا چلا جائے گا. آج وہی بیٹا بے اجازت امامت پلٹا ہے, عجب نہیں باپ کے بے سر کے لاشے کو اپنے سینے سے لگایا ہو. رسول اللہ, علی مرتضی, فاطمہ زہرا, حسن مصطفیٰ سے خطاب کیا ہو, یا رسول اس مقام کے بوسے دینے کرو, یا علی مرتضی, ماں فاطمہ زہرا, حسن, اس مقام کے بوسے دینے کرو جس کے آپ نے بوسے نہیں دیے, کٹی رگوں پر اپنے لب رکھ دیے بابا, تجھ سے ودا کر لے, تیرا لخت جگر آ گیا, اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے چلے جاتے, روتے چلے جاتے, آخر میں اپنے ہاتھ سے لکھا, ارے یہ میرے بابا حسین ابن علی کی قبر ہے, الذی قتلوہ عطشانا غریبا, جسے پیاسا غربت کے عالم میں. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو زندگی کے لمحات باقی رہ گئے ہیں تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ صاحبان ایمان اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے, ان کی دنیا و آخرت کی رضا و خوشنودگی اس میں پائی جاتی ہے, جلد از جلد قبول مقبول فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. جو واسطہ محمد و آل محمد کے جو رزق کے سلسلے میں پریشان حال مومنین, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, انہیں طیب واسطے حلال رزق عطا فرما. یہ رزق معنوی جو در اہل بیت سے ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے بہتر انداز میں حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہاں پتہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں, جب تک سانسوں کی روانی باقی ہے پروردگار ہمیں توفیق دے اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو طہارت سے وضو دے سکیں اور بہترین انداز میں تیری ملاقات کا شرف ہم سب کو عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظم, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما, ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, بامعرفت طریقے سے حسین ابن علی کی عزاداری اور زیارت میں جلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خداداد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے, جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کرتا ہے اسے ہم پر مسلط نہ فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں شیعان حیدر کرار آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, انہیں بہتر طریقے سے حسین ابن علی کی عزاداری بجا لانے کی توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاک فطرت انسان و مسلمان علی الخصوص حیدر کرار کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں آباد ہے, دشمن سے برسر پیکار ہیں, انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے, شہداء صلحاء برار مراجع کرام, وہ کہ جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے, اہل بیت کی محبت میں علی الخصوص عزاداری کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہونے والے مومنین و مومنات کے لیے, علی الاخص مرحوم فدا حسین سپاری والا, مرحوم نور بانو بھائی زوجہ فدا حسین سپاری والا, مرحوم معصوم علی ول فدا حسین سپاری والا, مرحوم فاطمہ بھائی بنت فدا حسین سپاری والا, مرحوم گلشن بھائی بنت فدا حسین سپاری والا, مرحوم محمد رضا ولد انور علی سپاری والا, مرحوم حسن رضا ولد محسن رضا سپاری والا کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن